قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، من یوم عداوتهم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین، من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ پہلے 15 یا 20 منٹ کے اندر ہم چند باتیں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد پھر چند سوالات انشاءاللہ جیسا کہ پہلے کرتے رہیں گے۔ لیکن اس سے قبل ہمارے دو بہت ہی عزیز، وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، خداوند عالم سے ہم سب دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے قرآن کریم کا، اہل بیت اطہار کا واسطہ، ان دونوں عزیزوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور دیگر جتنے مومنین بیمار ہیں، مریض ہیں، ان تمام کو بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کی کتاب کے حوالے سے چند بہت ہی عظیم ہستیوں کے، عظیم علماء کے چند الفاظ، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے سوالات کی طرف آئیں۔ آپ کو شاید یہ الفاظ سن کے عجیب سا لگے۔ پہلی جو بات ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں اللہ کی کتاب کے حوالے سے جو انہوں نے وصیت نامہ لکھا ہے، صحیفہ نور کے نام سے معروف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، صحیفہ نور کی 20ویں جلد میں، اور اس 20ویں جلد میں 20ویں صفحے پر امام خمینی، ظاہر بات ہے کہ یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ کہنا بھی عجیب ہے بلکہ جسارت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ ہستی، فقیہ، عارف، مجاہد، جس کے ہاتھ سے اللہ نے ایک بہت بڑا کام کروایا، وہ ہستی اپنی عمر کے آخری ایام میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور یہ سنانے کا مقصد کیا ہے، اور بار بار ان باتوں کی تکرار کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کی ہم نے حق تلفی کی ہے اور کوتاہی کی ہے، تو قبل اس کے کہ ہماری مہلت تمام کر دی جائے، اس کتاب کے ساتھ کم از کم اتنا رابطہ استوار کر لیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا نبی اس کتاب کے بارے میں، کوتاہی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے، تو ہم لوگ اس شکایت کی زد میں نہ آئیں اور ہمیں جدا کر دیا جائے ان لوگوں سے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کی وہ شکایت ہوگی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کی فارسی بھی بولتا ہوں تاکہ دقیق آپ تک بات پہنچے، فرماتے ہیں من بجد می گویم نہ تعارف معمولی، یعنی میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تکلف نہیں کر رہا کہ تم یہ سمجھو کہ جیسے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں تو بہت میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں تکلف نہیں کر رہا، از این کے تمام عمرم را صرف قرآن نہ کردم تأسف بھی خورم، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں تکلف نہیں کر رہا کہ اس بات کی وجہ سے کہ میں نے ساری کی ساری زندگی قرآن میں صرف نہیں کی مجھے پچھتاوا ہے، اس بات سے کہ میں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کی کتاب میں صرف نہیں کی، اس بات کا مجھے افسوس ہے، اس بات کا مجھے پچھتاوا ہے۔ کچھ عالم ہوتے ہیں کہ جو آخرت سمجھتے ہیں، دنیا کا صحیح طرح پتہ نہیں ہوتا انہیں، اور کچھ نعوذ باللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کا ہی پتہ ہوتا ہے، آخرت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ عالم ہیں کہ جن کو دنیا کا بھی اچھی طرح پتہ تھا، دنیا کے حالات کا، معاملات کا، اور آخرت کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ معلوم تھا۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں، بعد خطاب بے طلاب و دانشگاہیان می فرمایان، اس کے بعد امام خمینی دینی طالب علموں سے اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلاب سے، اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، شما اے فرزندان اسلام، تم لوگ اے اسلام کے فرزندو، اے اسلام کے بیٹو، تم لوگ بے پا خیزید، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کس بات کے لیے؟ وَقُرْآن را از مہجوریت نجات دہید، اور قرآن کو جو مہجور قرار دے دیا گیا ہے، قرآن کو جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے قرآن کو، اٹھ جاؤ، قیام کرو اس کام کے لیے کہ قرآن کو مہجوریت سے نجات دو۔ مہجور کا معنی یاد دہانی کرواتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، مہجور کا لفظ ہجرت سے نکلا ہے، مہجور اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو چھوڑ کے لوگ ہجرت کر گئے ہوں، کہیں اور چلے گئے ہوں، اور یہ مہجور کا لفظ قرآن کی اسی آیت میں ہے جو رسول اللہ کی اس شکایت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی فرمائے گا کہ اے میرے پروردگار، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ کے ہجرت کر گئے تھے، قرآن کی طرف ہجرت کرنی چاہیے تھی، تو یہ قرآن کو چھوڑ کے ہجرت کر گئے تھے۔ اے اسلام کے بیٹو، قیام کرو اور قرآن کو مہجوریت سے نجات دو، اور اپنی زندگی کا انرا مقصد اعلیٰ قرار دہید، اپنی زندگیوں کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی کتاب کو قرار دے دو، تاکہ مبادہ در آخر عمر ہم چون من پشیمان شوید، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی زندگیوں کے آخر میں پہنچ جاؤ اور میری طرح تمہیں بھی پچھتاوا ہو کہ تم نے اپنی ساری عمر اللہ کی کتاب کے لیے صرف کیوں نہیں۔ کس کے الفاظ ہیں اور کیا الفاظ ہیں غور کرنا چاہیے۔ دوسرے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ ملا صدرا کے ہیں۔ ملا صدرا اسلامی فلسفیوں میں ایک بہت ہی عظیم نام ہے، اگر میں عظیم ترین نہ کہوں تو، اور ملا صدرا کا جو مکتب ہے فلسفے میں، وہ مکتب ہے کہ جو اس وقت حوزہ علمیہ قم میں جو فلسفی موجود ہے. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی، خود امام خمینی، شہید مرتضی مطہری، علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، یہ سارے کے سارے فلسفے میں ملا صدرہ کے فالوور ہیں، ملا صدرہ کو فالو کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. یہ فرماتے ہیں ملا صدرہ در مقدمے یہ تفسیر سورہ واقعہ، ملا صدرہ کی ایک تفسیر بھی ہے جو فلسفی ذوق کے ساتھ لکھی گئی ہے. یہ اپنی تفسیر میں سورہ واقعہ کی تفسیر کرتے ہوئے، اس تفسیر کے مقدمے میں، سورہ واقعہ کی تفسیر کے مقدمے میں، آغاز میں تقریباً ایک لکھا ہوا ہے حدود یک صفحہ نالے میزنت، تقریباً ایک پورا صفحہ صدا بلند کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. ملا صدرہ کیا کہتے ہیں؟ عمرم رفت، میری زندگی گزر گئی، میری زندگی گزر گئی، و در آخر فہمیدم، اور مجھے آخر میں سمجھ آئی ہے. بہت عجیب باتیں، عمرم رفت و در آخر فہمیدم، میری زندگی گزر گئی اور زندگی کے آخر میں مجھے سمجھ آئی کہ چرا بے سراغ قرآن نہ رفتم، کہ میں کیوں شروع سے قرآن کے پیچھے نہیں گیا. یہ علم سیکھا، وہ علم سیکھا، وہ علم سیکھا، وہ علم سیکھا، دیر میں آیا قرآن کی طرف، کیوں شروع سے میں نے قرآن کی طرف میں نہیں گیا. و بجائے نور در سایہ استاد بودم، اور نور کی جگہ میں نے اتنی عمر اندھیرے میں گزار دی، سائے میں گزار دی. یعنی ملا صدرہ کو، کہ جو اتنے بڑے فلسفی ہیں، قرآن مجید کے مقابلے میں باقی علوم سایہ نظر آتے ہیں، یعنی اندھیرا، مدھم، دھند والے نظر آتے ہیں قرآن کے مقابلے میں. بجائے نور در سایہ استاد بودم، و خیال می کردم کسی ہستم، اور میں قرآن سے پہلے، قرآن کی بارگاہ میں جانے سے پہلے میں سمجھا کرتا تھا میں نے اتنا پڑھ لیا میں کوئی چیز ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے. لیکن قرآن سے جب آشنا ہوا تو پھر میرے ذہن سے یہ خیال نکل گیا اور مجھے پچھتاوا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ملا فیض کاشانی، ان کی بھی تفسیر ہے، یہ بھی عارف ہیں، بہت ہی خوبصورت باتیں ان کی نقل کی جاتی ہیں، علماء نقل کرتے ہیں. فیض کاشانی فرماتے ہیں عمرم رفت، میری زندگی گزر گئی، و در چند رشتے تخصص داشتم، اور مجھے کتنے متعدد علوم کا میں متخصص ہوں، اسپیشلسٹ ہوں. یعنی لوگ جب پھنس جاتے ہیں ان علوم میں آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں، متعدد علوم کا میں اسپیشلسٹ ہوں. و کتابہ نوشتم، اور میں نے کتنی کتابیں لکھ ڈالی، ولی ہیچ یک از این علوم داروئی برائے دردم، و آبی برائے اتشم نہ یافتم، لیکن اتنے علوم پڑھ کے ان تمام علوم میں سے کسی ایک علم کو میں نے اپنے دردوں کی دوا اور اپنی پیاس کو بجھانے والا نہیں پایا، کسی ایک علم کو. برخود ترسیدم، جب ایسا احساس ہوا مجھے تو میں ڈر گیا، مجھے خوف محسوس ہوا، و انابے کردم، اور میں نے توبہ کی، و بے سراغ تدبر در قرآن رفتم، اور اس کے بعد قرآن مجید کے تدبر کا میں نے آغاز کیا، قرآن مجید میں غور و فکر کا میں نے آغاز کیا. یعنی گویا میں نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کیا کہ جس نے یہ کائنات بنائی تھی، اس کی کتاب میں غور و فکر کی طرف میں نے توجہ کی. شہید آیت اللہ محمد باقر الصدر، صدام حسین نے جن کو اور ان کی مظلومہ بہن کو شہید کیا تھا, شہید باقر الصدر, جو صدیوں میں کبھی شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ شخصیت, مختلف علوم میں مہارت رکھنے والے. شہید کی ایک کتاب ہے اقتصاد و نا, اسلامی اقتصاد پہ لکھی گئی. شیعوں سے شدید ترین نفرت کرنے والے, لیکن یہ کتاب اتنی مضبوط تھی کہ ایک وقت تک سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی رہی, شہید صدر کے شیعہ ہونے کے باوجود اس قدر طاقتور تھے. شہید صدر فرماتے ہیں, من وظیفہ خود میدانم, میں اپنا فرض سمجھتا ہوں, اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ با تفسیر قرآن افکار مردم مسلمان عراق را آگاہ و آرمانہائی انقلابی اسلام را مطرح نمایم. میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تفسیر قرآن کے ذریعے سے عراق کے مسلمانوں کی فکر کو, افکار کو آگاہ کروں اور انقلابی اسلام کی آرزوؤں کو ان تک پہنچاؤں, و با بیان مفاہیم شورآفرین حماسی و اجتماعی قرآن کریم دل ہارا برائے پیوستن بے انقلاب اسلامی ایران آمادے کنم. اور قرآن کے جوش دلا دینے والے اور جذبوں کو بیدار کر دینے والے اور فرد انفرادی زندگی سے نکل کر اجتماعی زندگی کے بارے میں قرآن کریم کے جو فرمان ہیں وہ بتا کر دلوں کو انقلاب اسلامی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کروں قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے سے. میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور آخری جو فرمان ہے وہ علامہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی. لفظ علامہ ہمارے یہاں بہت سستا ہے, ہم جس کو بھی بلا لیں اپنے پاس پڑھنے کے لیے, جانتے بھی نہ ہوں تو ہم اس کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں, مثلا علامہ حیدر نقوی صاحب. یہ لفظ ہم نے بہت سستا کر دیا, لیکن علم کی دنیا میں, حوزہائے علمیہ میں علامہ گنتی کے چند افراد ہیں. ان میں سے ایک علامہ محمد حسین طباطبائی ہیں, اور اسی طرح علامہ حسن زادہ عاملی. خداوند عالم ان کو طول عمر دے, قم میں موجود ہیں. یہ فرماتے ہیں, حقیقت امر این است کہ از ہمان ابتدا عشق عجیبی بے دیوان شعرا و نظم و شعر داشتم. میں سچی بات بتا رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ شروع سے مجھے ایک عجیب سا عشق تھا شاعروں کے دیوان پڑھنے کا اور اشعار اور نظمیں پڑھنے کا. روی ان ذوق ہمان وقت تمام دو بیتی ہائے بابا طاہر را حفظ بودم. بابا طاہر اوریان ایک بہت ہی مشہور شاعر ہیں, اور الٹے سیدھے شاعر نہیں ہیں, عارف شاعر ہیں, عارفانہ کلام ہے ان کا. کہا کہ ابتدا سے بابا طاہر کے سارے شعر مجھے یاد تھے, و تمام رباعیات خیام را و اکثر غزلیات حافظ را و ہمین طور دیگران را. حافظ کے بہت سارے اشعار, خیام کی ساری رباعیات, اور اسی طرح اور بہت سے شاعروں کا کلام مجھے یاد تھا, زبانی یاد تھا شروع سے, اپنے ذوق کی وجہ سے, اپنے شوق کی وجہ سے. و اے کاش, فرماتے ہیں کہ اے کاش از ہمن وقت کسی بے من می گفت, کاش اس وقت کوئی مجھے یہ کہہ دیتا, کاش مجھے یہ سمجھا دیتا کہ آغا, آغا کا مطلب سمجھتے آپ, کوئی مجھے آ کے کہتا آغا صاحب یہ جو شعر یاد کر رہے ہو, یہ جو دیوان, یہ جو غزلیں اور یہ جو نظمیں یہ یاد کرتے جا رہے ہو, بجائے ان کے انہارا حفظ کنی شروع کن بے حفظ قرآن. کاش مجھے کسی نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ان شعروں کی حفظ کرنے کی جگہ جاؤ اللہ کی کتاب کو حفظ کرو, جاؤ قرآن کو حفظ کرو. و الان این حسرت برائے من بجا ماندے است, اور چونکہ مجھے یہ بات نہیں کسی نے کہی اور میں اس طرف نہیں آیا, تو آج میرے دل میں یہ حسرت باقی رہ گئی ہے کہ ان عشق و علاقے کے بے دواوین دواوین شعرا داشتم کاش در حفظ قرآن بیکار می بردم. اور آج میرے دل میں یہ حسرت باقی ہے کہ یہ عشق اور یہ شوق کہ جو مجھے شاعروں کے دیوان یاد کرنے کا تھا, کاش اس شوق سے میں نے اللہ کی کتاب کو یاد کر لیا ہوتا, حفظ کر لیا ہوتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند عالم ان بزرگان کے اقوال سے درس عبرت, درس کمال لینے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے کل کا دن دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا, اور اگر مومن ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, لیکن ارادہ حقیقی ارادہ ہو, ٹھان لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ رحمان و رحیم پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دو کہ اس نے کر دیا. گناہ کے بارے میں برعکس ہے کہ جب بندہ کر بھی دیتا ہے, خداوند عالم کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, شاید اس کو مجھ سے حیا آئے اور توبہ کر لے, اس کے اعمال نامے میں ثبت نہ کرو. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بزی ہو گیا ہے, اس کو بہت سے کام ہیں, تو پھر اس کا وہ گناہ اللہ کے فرشتے اعمال نامے میں ثبت کر دیتے. خدا ہمیں توفیق دے یہ ارادہ کرنے کی. اور یہ بزرگان جن ہستیوں کی خاک پا ہیں اہل بیت اطہار, ان کے فرامین ان سے بھی زیادہ موجود ہیں جس میں انہوں نے شوق دلایا ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا اور سمجھنے کا. تو جن دوستوں نے گزشتہ جو درس تھے ان کو سنا ہے, 435 سے لے کر 455 تک جو آخری درس بھیجا گیا تھا کاروان قرآن میں, ان سے سوالات ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ مرد حضرات کی سائڈ سے ہے. سورۃ الضحا کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اس آیت کی تفسیر میں ہم نے ایک بات کی تھی, مثبت سوچنا اور پازیٹو تھنکنگ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, مثبت سوچنا پازیٹو تھنکنگ. کون مجھے بتائیں گے اس آیت کا پازیٹو تھنکنگ, مثبت سوچنے سے کیا ربط ہے اور مثبت سوچ سے کیا مراد ہے, یعنی قرآن کا پیغام مثبت سوچنے سے کیا ہے یہاں پر؟ جی جی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صحیح جواب دیا آغا نے, توجہ فرمائیں گے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو تیرے رب نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کر, ان کا تذکرہ کیا کر. رسول اللہ پر مکہ میں مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی, اور ایک آزمائش اللہ نے یہ لی کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. جب وحی کا سلسلہ رکا تو مشرکین مکہ نے اور زیادہ بڑھا دیا تانے دینے کا سلسلہ, تو پھر یہ سورہ نازل ہوئی. اور اس سورہ کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تجھے پہلے نہیں چھوڑا وہ تجھے اب بھی نہیں چھوڑے گا. جس نے بچپن میں تو یتیم تھا تجھے پناہ دی, تو تنگ دست تھا تجھے بے نیاز کر دیا, تو حیران تھا گمشدہ تھا جس کی تلاش میں تھا تیری اس کی طرف ہدایت کر دی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کر. اس کے ذیل میں ہم نے عرض کی تھی, اور جیسا کہ آغا نے کہا کہ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے, بہت سارے ڈاکٹرز, بہت ساری ریسرچز, ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ, توجہ فرمائیں گے اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو, قرآن شفا ہے نا, ایک اس کی شفا کا عکس یوں ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن یہ شفا ہے کہ بندے کو بٹھا کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے جاؤ, یہ شفا ہے. ہے قرآن میں برکت ہے, لیکن ایک شفا وہ ہے کہ جو 100% شفا ہے, وہ ہے کہ قرآن کی بتائی ہوئی حقیقت کو انسان سمجھے. وہ لوگ کہ جو زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, کسی کی گاڑی دیکھی ٹینشن ہو گئی, کسی کا گھر اچھا دیکھا ٹینشن ہو گئی, کاش میرے پاس یہ ہوتا, اور اسی طرح چیزیں دیکھ 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 کے پریشان رہنا, یہ لوگ بیمار رہتے ہیں, ان کے حوصلے بھی پست رہتے ہیں, ان میں جرت بھی نہیں پیدا ہوتی, زندگی کی مصیبتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کو زیادہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہوتی ہیں, اللہ نے مجھے یہ بھی دیا, اللہ نے یہ بھی عطا کیا, یہ بھی عطا کیا, یہ بھی عطا کیا, ان کے حوصلے بڑے رہتے ہیں, ان کی جرت بڑے بڑے کاموں کو کرنے کی ان کے سینوں کے اندر موجود ہوتی ہے. رسول اللہ سے بھی فرمایا گیا کہ تم کیا کرو, تم اس سے پریشان نہ ہو کہ کچھ عرصہ وہی رک گئی تھی, تم اس سے پریشان نہ ہو کہ یہ مشرکین مکہ کیا کر رہے ہیں اور ابھی ظاہری طور پہ زیادہ پروگرس دکھائی نہیں دے رہی تحریک اسلام میں. آپ یہ یاد کر, جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ابھی آپ کو, ان کو سوچ سوچ کے کیا ہونے والا ہے, ٹینشن نہ لو, بلکہ اللہ نے جو تمہارا خیال رکھا ہے, جو آج تک تمہیں دیا ہے, اس کا تذکرہ کرو, اس کو ذہن میں رکھو, اس کو سوچو, تو جس نے پہلے تمہاری مشکلیں آسان کی تھی وہ اللہ اب بھی تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا. معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا مجھے, لطیفہ سننے, یاد رہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے. زبان ہماری کچھ اور کہتی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ, ہمارا یقین کتنا ہوتا ہے. ایک بندہ کسی اونچی عمارت سے اس کا پاؤں پھسلا, گر پڑا نیچے, تو گرتے گرتے گرتے, بہت اونچی عمارت تھی, آدھے رستے میں اٹک گیا کسی چیز میں, اس کے کپڑے پھنس گئے یا اس کا ہاتھ پڑ گیا, بلا اگر اٹک گیا بچ گیا, اگر نیچے ڈائریکٹ گرتا تو مر جاتا. تو جب اٹک گیا اس نے نیچے دیکھا تو فاصلہ زیادہ تھا, فاصلہ زیادہ تھا, توجہ فرمائیے, فاصلہ زیادہ تھا, تو اس نے زور سے آواز لگائی, کوئی ہے میری مدد کرے, کوئی آواز نہیں آئی. ادھر ادھر دیکھا, دور تک بندہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا, پھر آواز لگائی, کوئی ہے جو میری مدد کرے, تو ایک آواز آئی. یہ سمجھانے کے لیے, کوئی حقیقی قصہ نہیں ہے, ایک آواز آئی کہ میں تیرا خالق تجھ سے مخاطب ہوں, مجھ پہ توکل کر اوپر سے گرا تو، میں نے تجھے بچا لیا، اب مجھ پہ توکل کر اور چھلانگ لگا دے، میں تجھے بچا لوں گا۔ اگر زیادہ اونچائی سے بچا لیا ہے تو اس اونچائی سے بھی تجھے بچا لوں گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا کہ کون بول رہا، پہلے سمجھا مذاق کر رہا ہے مجھ سے کوئی، لیکن جب غور کیا دیکھا دور دور تک کوئی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کو یہ ہو گیا کہ اللہ ہی ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ چھلانگ مار۔ تو جب نیچے دیکھا تو فاصلہ زیادہ تھا، تو حوصلہ نہیں پڑا چھلانگ لگانے کا، تھوڑی دیر خاموش رہ کے پھر کہتا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ پھر آواز آئی، میں تجھے کہہ رہا نہیں، تجھے پہلے بھی بچایا ہے، ابھی تک تو تجھے بچایا ہے نا، پھر بھی میں بچاؤں گا، چھلانگ مار دے۔ اس نے پھر نیچے دیکھا، فاصلہ زیادہ لگا اس کو، چھلانگ نہیں لگائی۔ پھر زور سے کہتا ہے، اور زور سے، او کوئی ہے؟ پھر وہی آواز آئی، آخر کار کہتا ہے او کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے جو مجھے بچائے؟ ہماری حالت بھی اللہ کے ساتھ، اس ذات سے، اس باور کے ساتھ کہ وہ ہر کام پہ قدرت رکھتا ہے، اس باور کے ساتھ کہ اسی نے شکم مادر میں بھی مجھے پالا تھا، جب میں کمزور تھا، کھا پی بھی نہیں سکتا تھا، اس نے مجھے آج تک بچایا ہے، اور اب جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کو بھی میں اسی کے سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ بیٹھ جائے، یعنی ڈٹ جائے اس کے سامنے، حوصلہ نہ ہارے۔ تو پھر خداوند عالم اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے، جن انسانوں کا کو مشکل سے مقابلہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ہر مشکل کے بعد وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے نکلتے ہیں، اور جن کو یہ عادت نہیں ہوتی وہ زندگی میں اونچے مقام پر، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، کسی بڑے مقام پہ وہی پہنچتا ہے کہ جو ہر مشکل کو چیلنج سمجھ کر قبول کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ اور اگلا سوال بھی ہمارا اسی طرح کا، اگلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ شرح، الم نشرح لک صدرک۔ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں میں نے بتائی تھی درس میں، شرح صدر، پہلے شرح صدر کا معنی، اور پھر اس شرح صدر سے کون سی دو چیزیں مراد ہیں۔ جی آ رہی آواز، جی جی، پہلا جواب صحیح تھا، اب اس سائڈ پہ کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ معذرت چاہتے ہیں، یہ تھوڑا سا سیٹ اپ انشاءاللہ بہتر کرنا ہے، تک دونوں سائڈوں پہ مائک ہوں تو ذرا ٹائم ضائع ہونے سے بچ جائے۔ آواز ادھر نہیں آ رہی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شرح صدر سے مراد ہے سینے کو کھول دینا، شرح یعنی کھولنا، پھیلا دینا، صدر یعنی سینہ، اور شرح صدر ایک اصطلاح ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ دو معنی اس کے، ایک یہ کہ ہم نے آپ کے باطن کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اس میں قابلیت پیدا ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو اپنے اندر سما لینے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قلب رسول اللہ کو اللہ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ اس عظیم ترین امانت کو اپنے اندر قبول کرنے کی اس میں قابلیت پیدا کی. ایک اور دوسرا معنی شرح صدر کا, مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت, حوصلہ. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا. یہ سورہ جڑی ہوئی ہے سورۃ الضحیٰ سے. یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں, اگر ہم نے تجھے شرح صدر نہ دی ہوتی تو آپ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے آپ کے سینے کو ان مصیبتوں کے برداشت کرنے کے لیے کھول دیا, آپ کا حوصلہ بڑھا دیا. اور یہ وہی لفظ ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی دعا تھی, رب اشرح لی صدری. جب نبوت عطا ہوئی, فرعون کی طرف جانے کا حکم ملا تو فوراً فرمایا, اللہ سے کیا دعا کی, رب اشرح لی صدری, پروردگارہ مجھے میرے سینے کو اب کھول, میری طاقت کو بڑھا, میری برداشت کو بڑھا, تب میں فرعون کے مقابلے کے قابل ہو پاؤں گا. بس دو معنی ہیں, ایک وحی کی قبولیت کے لیے وسعت پیدا کرنا عطا ہوئی رسول اللہ کو, اور دوسری جو مخالفتیں تھیں ان مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت اپنے رسول کو عطا فرمائی. اور اسی طاقت کے نتیجے میں اللہ کا نبی تمام مشکلات سے عبور کر کے پیغام رسالت کو انہوں نے معاشرے میں عام کیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. اگلا سوال, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب, اس میں ان سب یعنی فن سب سے کیا مراد ہے؟
اپنے بعد خلیفے کو نامزد, اپنے نائب.
آپ نے درس نہیں سنا لگتا میرا, ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے لیکن درس والے جواب. جی آغا, بسم اللہ. ان سب کا معنی ہے کسی چیز کو گاڑ دینا. اس آیت میں کیا مراد ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب, جب فراغت ملے تو گاڑ دے. کس کو گاڑ دے؟ جو درس میں بات کی گئی ہے. یہ ماشاءاللہ
جو اپنا ایکشن کمپلیٹ کر چکے ہیں, آپ مزید ایکشن کریں, مزید کوشش کر کے.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں, یہ جو آغا نے بات کی ہے فائدہ فرق تفن سب, جب آپ فارغ ہو جائیں نبوت سے تو اپنا خلیفہ منصوب کر دیں. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے, چونکہ وقت نہیں ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن اگر یہ معنی کیا جائے تو فن سب نہیں ہونا چاہیے, وہ فن سب ہونا چاہیے. فن سب کا معنی ہوتا ہے نصب کرو, فن سب کا معنی ہوتا ہے محنت کر, اتنی محنت کر کہ خود کو تھکا دے. اور جیسا آغا نے فرمایا اور درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ تیرا کام اے رسول ایسا ہے کہ جب ایک ہدف جس کو لے کے تو چلا تھا, جب اللہ اس میں تجھے کامیاب کر دے تو بیٹھ نہیں جانا, فوراً اگلے مشن کو شروع کر دے, فوراً اگلے کام کے لیے محنت شروع کر دے, تھکا دے. ایک یہ معنی اس کا, دوسرا یہ ہے کہ جب بھی تجھے کار رسالت سے, رسالت کی ذمہ داریوں سے فراغت ملے, فوراً اللہ کی عبادت کے لیے محنت کر, کوشش کر, خود کو تھکا دے اللہ کی عبادت میں. جیسا کہ سورہ مزمل میں فرمایا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے کملی اوڑھ کے, کملی اوڑھنے والے اٹھ, اور رات کو تھوڑی سی رات کے علاوہ باقی ساری رات کو قیام کر. تہجد کی نماز کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا, اس لیے کہ جو کام تو کرنا چاہتا ہے جب تک اللہ سے تیرا رابطہ بہت گہرا نہ ہو, ہر روز نہ ہو, یہ کام تو نہیں کر سکے گا. لہذا تجھے اپنی روح کو مزید بلند کرنے کے لیے, اپنے سینے کو مزید کشادہ کرنے کے لیے, مزید ہمت اللہ سے لینے کے لیے تجھے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا ضروری ہے. اور ہمارے لیے جو اس آیت کا پیغام تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یاد رکھیے, کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو, جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی, کہ بڑی سے بڑی مشکل جب آ جائے, سامنے آ جائے, تو پھر اس کو بڑا سمجھ کے بیٹھتے نہیں ہیں. اس سے پچھلی آیات میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کہ اے رسول, آج اگر آپ پتھر کھا رہے ہیں, آج اگر آپ تانے آپ کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں, آج اگر آپ کا ساتھ دینے والے کم نہیں ہے, تو جان لیجئے کہ یہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی, ان قریب اللہ آپ کو آسانی عطا کرے گا. اور ہم نے عرض کی تھی وہاں پہ کہ یہ جو مشکل ایک ہوتی ہے, اس کو اگر بندہ ڈٹ کے مقابلہ کرے تو آسانیاں دو ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں نے کچھ مثالیں دی تھی, اگر آگے ایک مثال دے سکیں, یاد ہو آپ کو تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اگر یاد نہیں ہے تو کوئی اور دوست. مثال دی تھی کہ تھوڑی محنت کے بعد پھل زیادہ ملتا ہے, اس کی میں نے ایک دو مثالیں دی تھی. مشکل برداشت کرنے کا وقت کم ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو آسانی پیدا ہوتی ہے وہ لمبی چوڑی ہوتی ہے. کون مجھے وہ مثال یاد کروا سکتے؟ جی, ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ کچھ عرصہ جو محنت کی زحمت برداشت کرتا ہے, ساری عمر اس محنت کا پھل کھاتا ہے. جو محنت کرتا ہے پھر ساری عمر اس محنت کا پھل کھاتا ہے, اور جو اس محنت کے چیلنج کو قبول نہیں کرتا اور ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتا ہے آرام و آسائش میں, تو پھر اس کی باقی زندگی میں اس محنت, چونکہ محنت کی نہیں ہوتی, محنت کا نتیجہ بھی نہیں ملتا, وہ بڑی جگہ پر, بڑے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. یہ پیغام ہے قرآن کا, اپنے رسول کو سب سے پہلے اور رسول کے ذریعے سے تمام انسانوں کو, کہ اگر بڑے کام کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹائم ضائع نہ کرو. پھر یہ نہ کرو کہ میں نے اب کام کر لیا تو اب میں نے موج مستی کرنی ہے, میں نے فلان کرنا ہے. ہاں, جو جائز اور حلال لذتیں ہیں ان کی طرف جاؤ, لیکن بڑے انسان, بڑی ہمت والے, بڑے حوصلوں والے وہی ہوتے ہیں کہ جو ایک کے بعد دوسری مشکل سے کہتے ہیں کہ آؤ اب تمہاری باری ہے, بیٹھتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے, مسکین نہیں بنے رہتے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اللہ پہ توکل کر کے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے, جو بھی کوشش کرتا ہے مایوس نہیں ہوتا. ہمیں نہیں معلوم کب تک خدا نے ہماری آزمائش رکھی ہے, لیکن قرآن کا وعدہ, جسے اللہ کے وعدے پر اعتماد ہو, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, حتماً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ ساتھ کا مطلب یہ نہیں ایک ہی ٹائم میں, ساتھ یعنی ترتیب میں, مشکل کے بعد آسانی جڑی ہوئی ہے. مشکل کے ساتھ اپنے, اس کے پنجوں میں اپنے پنجے ڈالو, کم ہمتی نہ کرو, کم حوصلہ نہ بنو, خداوند عالم تمہیں کامیابی حتماً عطا کرے گا. بس ابھی اس وقت, آج کل فرض کریں آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں, کسی ایسی پریشانی میں ہیں کہ جو آپ کو بہت بوجھ لگ رہی ہے, تو قرآن مجید کے اس پیغام پر باور کرتے ہوئے, اللہ کے وعدے پر باور کرتے ہوئے, نئے حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, اس توکل کے ساتھ کہ اللہ نے اسے ختم کرنا ہے, اس کا مقابلہ کیجیے. جن میں ہمت نہیں ہوتی, نہ وہ دین کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں, نہ دنیا میں اپنا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں. انہیں بار بار لوگوں کے در پہ جا کے جھکنا پڑتا ہے, سوال کرنے پڑتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, طاقتور لوگ نہیں ہوتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک آخری سوال پوچھ لوں اس سورہ سے اور انشاءاللہ درس تمام. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وضعنا اور وزرك کا کیا معنی ہے؟ خواتین کی سائڈ سے انشاءاللہ جواب دوں گی. ودعنا وزرک.
وزانا کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو رکھ دینا،
صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں تکرار کر دوں، وضعنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے تیرا بوجھ نیچے رکھ دیا. ہم نے، وضعنا کا اصل معنی ہے کسی چیز کو نیچے رکھ دینا، اتار دینا. اور وزرک، تیرا بوجھ. وزر کا جیسے ہماری بہن نے مطلب بتایا، وزر کا اصل معنی ہے پہاڑ کے اندر کوئی پناہ گاہ، کوئی غار ہو. اور چونکہ پہاڑ سخت ہوتا ہے اور پہاڑی پتھر بھاری ہوتے ہیں، اس مناسبت سے وزر کا معنی بھاری بوجھ کا بھی ہے. اور چونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر ایک بوجھ کی طرح بن جاتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں وزر گناہ کو بھی کہا گیا ہے. اس آیت میں ووضعنا عنک وزرک، ہم نے تیرا بوجھ تجھ پر سے اتار دیا، ہم نے تیرا بوجھ تجھ پر سے اتار دیا. اور جو وزر گناہ کے معنی میں آیا ہے، وہ معنی آپ کو بتا کر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر علم کے، چاہے ممبر سے اور چاہے ممبر کے بغیر، غلط باتیں اللہ کے دین کے بارے میں کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یحملون اوزارہم. قیامت کے دن اوزار وزر کی جمع ہے، اوزار وزر کی جمع ہے. قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے گناہوں کے، واوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان کے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو بغیر علم کے گمراہ کیا تھا، جن کو بغیر علم کے ایسی بات کی تھی کہ انہوں نے نظریہ اپنا لیا اسے عالم سمجھ کے، اسے خطیب سمجھ کے، اسے شاعر سمجھ کے، بڑا اچھا اس نے کوئی بات کی، اس نے اپنا لیا، کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط نظریہ اپنا لیا اور لے کے چلا گیا. جب تک اس غلط عقیدے کے مطابق وہ چلتا رہے گا، اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا، کیونکہ قرآن موجود تھا، اہل بیت کے فرمان موجود تھے، لفٹ نہیں کروائی، اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور جس سے سنا تھا اللہ اس کے گناہ کا بوجھ اس سے بھی اٹھوائے گا قیامت کے دن. اپنے گناہ بھی، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو بغیر علم کے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خدا سے دعا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جزائے خیر دے یہاں پر تشریف لانے کی. ابھی افراد بہت کم ہیں، ایک آج نیا چہرہ تھا جس نے جواب دیا ہے، اور خداوند عالم ان کی توفیقات میں بالخصوص اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کریں. آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا اور اس ریکویسٹ پر تاکید کروں گا، زور دوں گا، کہ اگر آپ ہمارے اس درس میں شامل نہیں ہیں تو شامل ہوں، اس کو سنیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جب اگلا پروگرام ہو تو اور بھی نئے چہرے بھی ان سوالات کے جواب دے سکیں. جنہوں نے سنا ہے جانتے ہیں کہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور یہ سوال پوچھنا یا یہ ناچیز سا ہدیہ دے دینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی فائدہ آپ کو بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں، اسے ڈسکس کرنا، اس پر بات کرنا، اس کے الفاظ کو سمجھنا کہ جو خود اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذہن، ہمارے ذہنوں کی فضا انشاءاللہ مزید آشنا ہو جائے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے قرآن کریم کا واسطہ، تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، ہمیں اپنی کتاب سے، ہمارے وجود کو اپنی کتاب سے جوڑ دے، پروردگارہ قرآن مجید کا فہم رکھنے والی، قرآن مجید کے ساتھ انس رکھنے والی عقلیں اور شعور ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگارہ جن کو قرآن سمجھنے میں پڑھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے وہ دل ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگارہ امام حسین کا فرمان ہم نے سنا ہے کہ فرمایا تھا کہ میں قرآن کی تلاوت سے عشق کرتا ہوں، پروردگارہ اس مظلوم شہید کے صدقے میں عشق قرآن ہم سب کو عطا فرما، ہماری اولادوں کو عشق قرآن عشق اہل بیت عطا فرما، اور ان دونوں کے صدقے میں، ان دونوں کے سائے میں دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔